الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد کل جو آخری آیات پڑھی گئیں ان میں ان کا پس منظر یہ ہے کہ جب غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ یہ غزوات ہو گئے تو بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ازواج مطہرات جو پہلے سے انتہائی تنگدستی غربت میں گزارا کر رہی تھیں انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ اب چونکہ بہت سا مال آ چکا ہے، کچھ خوشحالی آ گئی ہے، تو کچھ ہمیں بھی ہمارا خرچہ وغیرہ بڑھایا جانا چاہیے، لہذا انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کی اور بات چیت میں قیصر و کسرا کا حوالہ بھی دیا کہ ان کی بیگمات بہت یعنی عیش و عشرت میں رہتی ہیں اور ان کے حشم و خدم ہیں، خادم ہیں، کنیزیں ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، کچھ ہمیں بھی ایسی یہ چیزیں سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہوئی اور بالآخر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسوس ہوئی تو بالآخر اللہ تعالی کو بھی ناگوار گزری اور یہ آیات نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو ٹھیک ہے، تم کو میں تمہیں مال و دولت کے ساتھ، جیسے کہ مسنون طریقہ یہی ہے، طلاق دی جائے تو مال اور کچھ ہدیے تحفے تحائف کے ساتھ رخصت کیا جائے تو میں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا، لیکن اگر دنیا کی زندگی کے بجائے تم آخرت کو چاہتے ہو، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو ان سب نے یہ کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، آپ سے علیحدگی کو نہیں یا دنیا اختیار کرنے کو نہیں، بلکہ جیسے بھی تنگ دستی سے ہی گزر ہو ہم آپ کے ساتھ ہی گزارا کریں گے۔ تو یہ ان کی وفاداری تھی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب یہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پھر فرمایا کہ ہاں پہلے تو یوں فرمایا تھا، مَن یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، اگر تم میں سے کسی نے گناہ کیا تو اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ پھر آگے جب یہ صلح و صفائی ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تم میں سے جو کوئی نیک کام کرے تو اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ تم اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تقویتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارا اجر عام عورتوں سے زیادہ ہے، تمہاری حیثیت، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بھی زیادہ ہے، لہذا آگے احکامات کچھ دیے گئے جو بظاہر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہیں، لیکن ہیں اصل میں سب عورتوں کے متعلق، ساری ایمان والی عورتوں کے متعلق۔ تو فرمایا فلا تخضعن بالقول، آواز کو پست کر کے بات مت کرو، لہجے کو آواز کو پست کر کے بات مت کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر تم ایسا کرو گی تو جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا. لہذا یہ نہ صرف عورتوں کے لیے ہے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے کہ اول تو نامحرموں سے بات چیت نہ کی جائے بلا ضرورت، اور بات چیت کی جائے تو لہجے کی کشش کو ختم کر کے بات کی جائے. یہ ضروری ہے، یہ ادب ہے، ورنہ جو خرابیاں پھیلتی ہیں معاشرے میں، جو کچھ گناہ پھیلتے ہیں تو ان کا تو تذکرہ بھی بہت یعنی مشکل ہے اس ممبر پہ، تو ایسی خرابیاں پھیلتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے اس کے سدے باب کے لیے یہ فرمایا کہ اپنے لہجے کی کشش کو ختم کر کے بات کرو، لہجے کو نرم نہ بناؤ. وقلنا قولا معروفا، ہاں یہ بھی ہے کہ لڑنے بھی مت لگو، بالکل صحیح درست انداز سے بات کرو اور لہجے کی کشش کو ختم کر دو. وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بھائی پانی یا نہ پیئیں، یہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں. پانی وغیرہ جس کو پینا ہو، یہ قرآن کا درس ہے بھائی، یہ کوئی عام لیکچر نہیں ہے. جو عام لیکچر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں اجازت نہیں ہوتی، میرے سامنے بیٹھ کے یوں بوتل چڑھاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. اللہ کے کلام کا آپ ادب نہیں کریں گے تو مواخذے کا اندیشہ ہے. جس کو پانی وغیرہ پینا ہو وہاں سے دور چلا جائے، پہلے سے چلا جائے، یہاں نہ بیٹھے. یہاں وہ بیٹھے جو بالکل توجہ سے سنے، یوں بیٹھ کے بوتل اوپر چڑھاتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. یہ تو قرآن کے، اس کا مطلب ہے قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے آپ کے دل میں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بڑوں نے حکم دیا ہے، حکمن حضرت نے فرمایا گیا، ورنہ میری طبیعت یہ ہے کہ چند لقمے کھاتا ہوں افطار میں، چند لقمے، کیونکہ خالی پیٹ تراویح پڑھانی ضروری ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تراویح نہیں پڑھائی جاتی، تو چند لقمے کھائے ہوئے ہوتے ہیں. میرا تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جا کے کھانا کھاؤں. میں تو آپ حضرات کی وجہ سے بیٹھتا ہوں یا بڑوں کی وجہ سے کہ انہوں نے حکم دیا ہے، تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جی ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ بوتل چڑھا رہے ہیں پانی کے سامنے بیٹھ کے، یہ بہت غلط بات ہے. اور دراصل یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے دل میں. اور عام کوئی لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا ہوں، وہاں پہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو کالجز یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں، کوئی لیکچر میں یہ کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے بھائی بتائیں؟ منع ہے نا. تو پھر یہ اس کی حیثیت لیکچر کی جتنی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا، یہ جو ہو رہا ہے سب، اس کی لیکچر جیسی حیثیت بھی نہیں ہے. تو آپ سنیے، یہ جو یہ کر رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں نا، ان کے نزدیک تو لیکچر کی حیثیت بھی نہیں ہے. جب لیکچر میں یہ جائز نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہوتی، تو یہاں کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن کی عظمت نہیں ہے. اس پر تو 10 دفعہ استغفار کرنا چاہیے، 10 دفعہ کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں بھئی. ہم نہیں بیٹھنا نہیں ہے، مت بیٹھیں. کوئی مجبور تھوڑی کر رہا ہے کسی کو کہ مت بیٹھنا ضروری ہے، کہیں اور چلے جائیں، نوافل پڑھنی ہے کہیں اور چلے جائیں، کوئی اپنی حاجت پوری کرنی ہے چلے جائیں، کسی کو کوئی منع نہیں کیا جاتا. لیکن بیٹھنا ہو تو ادب سے بیٹھا جائے، یہ بہت غلط بات ہے. تو یہ فرمایا وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے رہیں. عورتوں کے لیے یہی ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور پہلے والی جاہلیت کی طرح بے پردگی اختیار نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی جاہلیت، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، پہلی والی جاہلیت، اس سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں بھی ایک جاہلیت آنے والی ہے. یہ پہلی جاہلیت ہے، ایک دوسری جاہلیت آنے والی ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا اس دور میں جو جاہلیت آئی ہے، ایسی بے پردگی اختیار مت کرو جیسے پہلی جاہلیت کی تھی. یہ فرمایا گیا. اس کا مطلب ہے دوسری جاہلیت آنے والی ہے, یہ دوسری جاہلیت کا دور اب آ چکا ہے, جس نے پہلی والی جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے, سمجھا. تو اور چلیے, پہلی والی جاہلیت میں غیر مسلم مبتلا تھے, اس والی جاہلیت میں تو ایمان والے بھی مبتلا ہیں. جب چاہ یہ آج میں آپ سے عرض کروں, 65 کی جو لڑائی ہوئی ہے, ہماری فوجیوں سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے یہ بات بتائی, کہنے لگے کہ جنہوں نے 65 کی, میں تو کہوں گا جہاد ہے, ظاہر ہے جہاد ہی تھا, انہوں نے بتایا کہ ہم ہندوستان کے فوجیوں کو پکڑتے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو یہ سفید امامے پہنے ہوئے, امامے پہنے ہوئے اور سفید گھوڑوں پر, یہ کون سی فورس تھی؟ تو وہ انہوں نے بتایا, ہم جواب دیتے تھے, ہمارے پاس ایسی کوئی ریجیمنٹ نہیں ہے, ایسی کوئی ریجیمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ تو نقصان اسی نے پہنچایا ہے, پتہ نہیں کون سی سب سے زیادہ نقصان ہمیں اس نے پہنچایا ہے. کھلی اللہ کی مدد تھی اور باطل نے دیکھ لیا, لہذا 65 میں ہی پاکستان میں ٹی وی آیا. 6 سال کا عرصہ گزرا, 71 کی جنگ میں کیا نقشہ ہوا آپ کے سامنے ہے بھائی. 71 کی جنگ میں جو کچھ ہوا, ایک بازو ہمارا کٹ گیا. پرندے کا ایک بازو کٹ جائے وہ اڑ سکتا ہے؟ ایک بازو ہمارا کٹ چکا, ہماری بدعمالیوں کے پوری قوم کو جلدی سے یہ پھیلایا گیا, میوزک ڈرامے ٹی وی پوری قوم میں پھیلایا گیا, 6 سال کے اندر نقشہ بدل گیا. لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا, دینداروں کا, وہ بچ گیا. اس کے بعد جب باطل نے دیکھا یہ تو سب تو مبتلا نہیں ہوئے اس میں, تو اس کے بعد وی سی آر, اس کے بعد کلر ٹی وی آیا, یہ درجہ بدرجہ ترقی ہوئی. پھر پہلے بلیک اینڈ وائٹ تھا, پھر کلر ٹی وی آیا, پھر وی سی آر آیا. وی سی آر جب آیا تو ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا, جو بچا ہوا تھا وہ اور کچھ اور زیادہ شامل ہو گیا. لیکن پھر بھی بہت سا طبقہ محفوظ رہا, ایک بڑا طبقہ محفوظ رہا. اس کے بعد ڈش اینٹینا آیا, اس میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا ہوا, لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا طبقہ محفوظ رہا. پھر کیبل آیا, اس میں بھی بہت بڑا طبقہ مبتلا ہوا, لیکن ایک بڑا طبقہ پھر بھی محفوظ رہا. پھر باطل نے ایسی چال چلی کہ یہ موبائل آ گیا. یہ موبائل ایسی چیز ہے, یہ جیب میں ہے ہر وقت, اس سے بہت کم لوگ بچ پائے, بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. ہاں, چہرے پہ سنت کا نور بھی ہے مگر موبائل غلط استعمال کرنے سے باز نہیں آتا. اندھیرے خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں, اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. تو یہ وہ جاہلیت ہے جس نے پہلی والی جاہلیت کو میلوں پیچھے چھوڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ بے پردہ مت ہو جانا پہلی والی جاہلیت کی طرح. تو وہ اکبر نے کہا تھا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا, مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. اور ایک جگہ کہتے ہیں نئے طریقوں سے مقصد شرع کار فرما نہ ہو سکے گا, ادھر جو پردہ نہ ہو سکے گا ادھر بھی تقویٰ نہ ہو سکے گا. یہ اکبر مرحوم کا شعر ہے, کلیات اکبر کے نام سے ان کا مجموعہ دستیاب ہے. تو یہ ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, پہلی جاہلیت کی دیر طرح بے پردہ مت ہو جانا. واقمنا الصلاۃ, تو یہ وہ پہلی جاہلیت تھی, اب دوسری جاہلیت ہے. اور بظاہر اس کا تسلسل قیامت تک رہنے کا امکان ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکات کو دو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرو. اور حکمت کی باتیں کہی جاتی ہیں یعنی دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد کرو. اسی آیت کی بنیاد پر عورتوں کا دین کے لیے بھی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. دین کے لیے بھی نکلنا, اسی لیے بہت سے مدارس کا فتویٰ یہی ہے, دین کے لیے بھی نکلنا عورتوں کا جائز نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور آگے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک گھرانے میں بھیجا رشتے کے لیے. ان کو وہ پسند نہیں آئے اور رشتہ دینے میں پسو پیش کیا انہوں نے, تو یہ آیت نازل ہوئی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو پھر کوئی اختیار نہیں رہتا کسی کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس رشتے پہ تیار ہیں, جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. صحابہ میں اطاعت, اعلیٰ درجے کی اطاعت تھی. اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے جو صیغے ہوتے تھے وہ مردوں کے, اکثر مردوں کے حساب سے ہوتے تھے, مذکر کے صیغے ہوتے تھے. تو جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد, اب ظاہر ہے کہ اے ایمان والوں, یہ مذکر کے صیغے ہیں سارے. الذین آمنوا, یا ایھا, یہ سب مذکر کے صیغے ہیں. کتب علیکم الصیام, علیکم یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ بھی قبلکم یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. لعلکم یہ بھی مذکر کا ہے. تتقون یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. اگرچہ کہ عورتوں پر بھی روزہ فرض ہے لیکن یہ سارے مذکر کے صیغے ہیں, ان سے یہ حکم فرضیت نازل ہو گئی, فرض ہو گیا روزہ, لیکن ہوا عورتوں پر بھی, طبعاً عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں اس میں. اب خواہش یہ کی عورتوں نے اس وقت کہ کچھ ہمارا بھی عورتوں کے مؤنث کے صیغے کے ساتھ بھی کچھ حکم نازل ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رعایت فرمائی. لہذا یہ پوری یہ آیت جو ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. اس ساری تفصیل کے ساتھ اس میں جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے, ان کی اس خواہش کی رعایت رکھی گئی. لہذا اس سے پتہ چلا خواتین کی رعایت رکھی جانی چاہیے. اور آیت درود بھی یہ آج گزری, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ و تعالی نے درود شریف کا حکم فرمایا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے درود شریف عجیب عبادت ہے کہ اس میں اللہم صلی علی, یہ صیغے ہوتے ہیں, اے اللہ آپ درود بھیجئے. تو اللہم سے اللہ کا بھی ذکر ہوا اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ذکر اس میں آ گیا, تو دونوں ذکر ہو گئے. ایک تو بات یہ حضرت فرماتے تھے, دوسری بات فرماتے تھے کہ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں خود بادشاہ احکم الحاکمین شریک ہے, اللہ تعالیٰ شریک ہے, اور بادشاہ جس تجارت میں شریک ہو وہ تجارت نقصان میں نہیں جاتی. اگر وہ نقصان میں جا بھی رہی ہو تو بادشاہ اپنے تصرف کے ذریعے اس کو فائدہ مند اور نفع بخش بنا لیتا ہے. تو یہ درود شریف ایسی عبادت ہے, ایسی گویا ایسی تجارت ہے کہ اس میں بادشاہ خود بھی شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے اعمال کو تجارت سے بھی تشبیہ دی ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, اس لیے یہ ہے تجارت. اس لیے درود شریف کی جو عظمت ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی وہ ہلاک ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے جس کے سامنے اور پھر وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. اور اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں, دس درجات بلند فرماتے ہیں, دس گناہوں کو معاف فرماتے ہیں ایک درود پر. اس لیے درود شریف کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر کوئی معمول بنا لے تو یہ بڑی اچھی عادت ہے, بہت مبارک چیز ہے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلی, یہ آیت بھی آج گزری کہ کوئی اگر بری یعنی چال چلے اور کوئی سازش کرے بری نیت سے تو اس کا وبال اسی کو پہنچے گا. ولا یحیق المکر السیم, برا مکر کرے اس کا بالآخر نقصان اسی کو پہنچے گا, وہ جا کر اسی کو لگے گی. ولا یحیق المکر السیم الا بعلی, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا, یہ آیت آج گزری کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے تو علماء ہی ہیں, اہل علم ہیں. علماء اہل علم ان کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس کی روشنی میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, اگر کوئی متقی عالم ہو تو اس سے زیادہ ڈرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کا ڈر رکھنے والا. اس لیے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے ڈرنے کا گویا حق ادا کرنے والے تو علماء ہی ہیں. ویسے یہ بات نہیں ہے کہ اور لوگ نہیں ڈرتے یا اور لوگوں میں خشیت نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, لیکن علماء اگر اہل تقوی بن جائیں اور خشوع آ جائے ان میں, اللہ کی خشیت آ جائے, اللہ کی محبت آ جائے, تو ان سے بڑھ کے اور کوئی مخلوق میں نہیں ہوتا, باعمل عالم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب نے روایت نقل کی ہے اس میں معرف القرآن میں, باعمل عالم ستاروں کے برابر لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا, ایسے لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کوئی کہے گا آپ کو میں نے پانی پلایا تھا, کوئی کہے گا آپ کو میں نے پتہ بتایا تھا آپ کو وہاں منزل پہ پہنچنے کے لیے, میری سفارش کر دیجئے میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا. وہ سفارش کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کرتے جائیں گے, جہنم سے خلاصی دیتے جائیں گے. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ صوفیہ عابدین وغیرہ جو ہے نا, صوفیہ اللہ کے نیک بندے عبادت گزار, ان کو تو جنت میں بھیج دیا جائے گا, علماء کو روک کے رکھا جائے گا. وہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیوں نہیں بھیجا جا رہا جنت میں؟ تو ان سے کہا جائے گا آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنوں کی ابھی بخشش ہونی ہے, لوگ اسی طرح آتے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی, فلاں آپ کو پانی پلایا تھا, آپ کو ایڈریس بتایا تھا پتہ بتایا تھا ہماری سفارش کر دیجئے. تو اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کی یہ جہنم سے جو جن کے اوپر واجب ہو چکی تھی ان کی خلاصی ہوگی. اس لیے بھائی میں آپ سے عرض کرتا ہوں جہاں علماء مل جائیں آپ ان کی قدردانی کیجئے. جہاں علماء مل جائیں, بدعمل عالم بھی ہے نا, بدعمل عالم حکیم الامت فرماتے ہیں اس کا بھی ادب ضروری ہے. اور وہ فرمایا کہ مثال دی حضرت نے کہ اگر قرآن کریم چھپ کر آئے اور اس میں غلطیاں ہوں تو اس کی تلاوت تو نہیں کی جائے گی, لیکن کیا دکانداروں کو دے دیا جائے گا کہ سودے لپیٹ لپیٹ کے دو اس میں؟ ہرگز نہیں. اس کا ادب پھر بھی کیا جائے گا جس میں غلطیاں ہوں. قرآن کریم ہے تو وہ قرآن کریم, اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ اس کو کوڑے میں ڈال دو یا اس کے کاغذوں کو کارآمد بنانے کے لیے دکانداروں کو دے دو اپنا سودا لپیٹ لپیٹ کے دیں, ایسا نہیں ہوگا. تو حضرت نے فرمایا بد عمل عالم بھی قابل احترام ہے. اور دوسری بات, دوسری مثال یہ دی کہ اگر وہ جہنم میں گیا بھی, بالفرض جہنم میں چلا گیا, تو یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایمان والے ایک نہ ایک وقت اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے. یہ تو کافی رہے جن کو ہمیشہ کی جہنم ہے. ایمان والے تو ایک نہ ایک وقت اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے, اگر وہ جنت جہنم میں چلے بھی گئے تو. تو عالم کو بھی نکالا جائے گا. اگر یہ وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو سزا بھگتنے کے بعد یا جب یہ جنت میں جائے گا تو اس کو مرتبہ کون سا ملے گا؟ علماء والا. علماء والا ہی تو مرتبہ دیا جائے گا. تو بہرحال اس بے عمل عالم کا احترام بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے وہ فلاں بے عمل ہے, جتنی چاہو اس کی غیبت کرو, جتنا چاہو اس کو ستاؤ یا کچھ اور اس کو تانے بازی کرو, ہرگز نہیں. اس لیے علماء کی قدردانی کیجیے. جہاں ان کی صحبت میسر آ جائے کسی عالم دین کی, بس اتنا دیکھ لیجئے کہ وہ اہل حق ہو. جتنا دیکھ لیجئے اہل حق ہو, اہل بدعت نہ ہو. جس عالم دین کی صحبت میسر آ جائے وہ اس کو غنیمت سمجھے. اور یہ جو بہت سی مسجدوں میں حدیث کا درس ہوتا ہے, بہت سی مسجدوں میں قرآن کا درس ہوتا ہے, بہت سی مسجدوں میں مسائل بتائے جاتے ہیں, یہ تو بہت ہی قیمتی حلقے ہیں, بہت ہی قیمتی حلقے ہیں. ان میں جتنا ہو سکے آپ جڑنے کی کوشش کیجئے, جہاں جہاں ہو سکے ان حلقوں کی قدردانی کیجئے. جہاں درس قرآن ہو رہا ہو, جہاں درس حدیث ہو رہا ہو, یا مسائل کا بیان ہو رہا ہو, بس ان کی قدردانی کیجئے. یہ علماء ہیں بھائی, ان کی قدردانی کیجئے. ان حلقوں کی وہاں ضرور بیٹھیں, وقت نکال کے بیٹھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج تاخ راتوں میں پہلی رات ہے, اس لیے یہ جو دعا حدیث میں آئی ہے اس کا خاص اہتمام کیجئے. اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی, یا اللہم انکا عفوون کریمون, یہ بھی لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے. اللہم انکا عفوون کریمون تحب العفو فاعف عنی. ایک تو اس دعا کا اہتمام, نوافل کا, تلاوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی رات ہے اور آج سے ایک بہت بڑا مجمع اعتکاف میں بھی بیٹھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے, اور ان کے اعتکاف کی وجہ سے ان کا اعتکاف کا اجر ہمیں بھی ملے گا. جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے بستی کے سب لوگ, اسی لیے جو علماء نے لکھا ہے کہ سنت المؤکدہ علی الکفایا, اسی لیے لکھا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے. تو سنت موقعہ تو سب کے لیے ضروری ہوتی ہے, سب کے لیے اس پر چلنا ضروری ہوتا ہے, لیکن علی الکفایا ساتھ لگا دیا کہ جو چند لوگ یا ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو پوری بستی والوں کو اس سنت موقعہ پر عمل کا ثواب مل جائے گا اس کے عمل کی وجہ سے. تو ان کے بیٹھنے سے ہم لوگوں کو بھی ثواب ملے گا جو نہیں بیٹھ سکے. تو تو اللہ تعالیٰ لہذا یہ بہت قیمتی لوگ ہیں اور بلکہ ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بھی اجر مل رہا ہے اس سنت موقعہ پر چلنے کا اور عمل کرنے، مفت میں مل رہا ہے، مفت میں مجاہدہ یہ لوگ کریں گے اور مفت میں ہمیں اجر بھی ملے گا. اس لیے بھائی ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے اعتکاف کو خوب برکت والا، نورانیت والا بنائے، اور یہ جب گھر لوٹیں تو صاحب نسبت بنا دے اللہ تعالیٰ، جس گھر جس کے گھر میں رہیں اس سے ان کی دوستی پکی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ ایک ہمارے ساتھی ہیں، ان کا قرآن مکمل ہوا ہے، جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، بس دعا ہوگی. ختم قرآن پر دعا وہ قبول ہوتی ہے. مع کل ختمۃ دعوت مستجابہ، حضور نے فرمایا، چھوٹی سی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ بھی بات فرمائی کہ من شہد ختم القرآن فکأنما، وہ ایسا ہے جو شخص ختم قرآن کی محفل میں چلا گیا وہ ایسا ہے، فکأنما شہد الغنائم حین تقسم، کہ وہ ایسا ہے کہ مال غنیمت جہاں تقسیم ہو رہا ہو وہ وہاں چلا جائے اور اس کو بھی مل جائے مال غنیمت میں سے، تو وہ ایسا ہے. یہ بھی وہی ہے کہ مجاہدہ کسی اور نے کیا اور ہم چلے گئے شریک ہو گئے، دعا میں شریک ہو گئے، پورا یعنی غنیمت مل گئی. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے وہ سب جو مال کفار چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مل جاتا ہے بغیر محنت کے مفت میں. تو فرمایا کہ وہ ایسا ہی ہے جو ختم قرآن کی محفل میں چلا گیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے مال غنیمت جہاں تقسیم ہو رہا ہو وہاں پہنچ جائے، اس کو مل گیا مال غنیمت اور مفت میں بہت کچھ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں جہاں ختم قرآن ہو رہا ہو وہاں جا سکتے ہوں تو جانا چاہیے، اور اس حدیث کو پیش نظر رکھیں. مال غنیمت ہے بھائی، جہاں چاہیں. اسی لیے ہم نے نظم یہ رکھا ہے، کئی سالوں سے ہم یہی نظم رکھتے ہیں کہ 29 کو یہاں ہوگا تو 28 کو یہاں امداد مسجد میں ہے، یہاں قبرستان کے ساتھ جو مسجد ہے، 27 کو وہاں ہوگا گلشن میں، تاکہ سب شریک ہو جائیں. اسی لیے نظم رکھا گیا ہے. تو یہ فضیلت ہے، اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ اگر کوئی خواہش کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہم ادھر بھی شریک ہوں ادھر بھی شریک ہوں ختم قرآن میں، یہ بہت اچھی خواہش ہے، ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بس اس کو اس استظہار کے ساتھ دعا فرمائیے کہ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما و آلو. اے اللہ یہ جو قرآن پڑھا گیا اس کو انتہائی قبول فرما لیجئے، اس میں جو کمی ہو گئی ہو اس کو پورا فرما دیجئے، جو غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دیجئے. ختم قرآن پر آپ جو کچھ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ سارا اجر و ثواب ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. جو اے اللہ اہل قبور جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ ہم ان کی طرف سے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اللہ ان کے اوپر سے اس رمضان کی برکت سے، ان مبارک لمحات کی برکت سے عذاب ہٹا کر اے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں برسا دیجئے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ یہ جنہوں نے قرآن سنایا ان کی نانی محترمہ قمر النساء مرحومہ ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. تمام مرحومین جب جو حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے ایمان والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اس قرآن کریم کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے اور اس طاق رات کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بس ہم، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب کے متحمل نہیں ہیں، ہم قبر کے عذاب کے متحمل نہیں ہیں، اے اللہ ہم کسی تکلیف کے متحمل نہیں ہیں. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دیجئے. ہر مرحلے پر ہمارے ساتھ انتہائی سہولت عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز کشادہ روزگار اور ان کی توقعات سے بھی بڑھ کر اچھا روزگار ان کو نصیب فرما دیجئے. جو رشتوں کے متلاشی ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو نیک رشتے نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بڑا نازک دور ہے، اے اللہ ہمارے چھوٹے بچوں بچیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائیے. ہمارے تمام طبقات کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے بادشاہوں کی، ہمارے وزیروں کی، ہمارے کسانوں کی، اے اللہ ہمارے زمینداروں کی، ہر طبقے کی، اے اللہ تاجروں کی، سب کی اے اللہ اس مبارک مہینے میں مغفرت فرما دیجئے. پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو، اے اللہ جو کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں، اے اللہ تندرستی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو سہولت سے عافیت سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کریم سے ہم سب کو محبت نصیب فرما دیجئے، اتباع سنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کریم کی بلا ناغا تلاوت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو اور جتنی عبادات ہیں سب کو اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو اعتکاف میں اس وقت بیٹھے ہیں، جو لوگ پوری دنیا میں، پورے عالم میں، سب کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو لوگ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں حاضر ہیں، بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. ان کی دعاؤں میں، ان کی تمام عبادات میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دیجئے. اے اللہ ان کی عبادات کے انوارات ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن الرحیم.